Bismillahirrahmanirrahim.
جب میں فلسطین کی عوامی انتفاضہ تحریک اور اس کے وجود میں آنے کی وجوہات کے بارے میں تحقیق کر رہی تھی تو ہمیشہ اس نتیجے پر پہنچتی تھی کہ دنیا میں سامراج مخالف اکثر تحریکیں ایران میں اسلامی انقلاب کی تحریک کی کامیابی کے بعد نئی شکل میں ظاہر ہوئیں۔ مختلف مکاتب فکر اور دل فریب افکار کی ترویج کرنے والے رنگا رنگ نظریات کے درمیان ایک شخص سامنے آتا ہے جس کی سوچ مختلف ہوتی ہے، جو مختلف طرز کی باتیں کرتا ہے اور الگ انداز میں عمل کرتا ہے۔ اس کے لہجے میں ایسا استحکام و کشش ہے کہ دنیا کے گوشہ و کنار میں رہنے والے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔
مجھے یاد ہے ایک دن ہمیں ایک خبر ملی۔ خبر میں ایک شخص کی باتیں ہو رہی تھی اور پریس اسی کے بارے میں لکھ رہا تھا، ایک بوڑھے شخص کے بارے میں۔ اس شخص کا تعارف ایسے ہی کرایا گیا تھا، ایک متدین شخص اسلام کی باتیں کر رہا ہے اور یہ اسلام پیغمبر اسلام کا لایا ہوا خالص اسلام تھا، لیکن مغرب کے لیے جو بات زیادہ تعجب کا باعث تھی وہ چیز تھی جس کا تعارف یہ شخص انسانیت کے زوال کے علاج کے طور پر کر رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ نہ مغرب سے تعلق رکھیں نہ مشرق سے، بلکہ انسان کو انسانیت کی نظروں سے دیکھیں، ایسے انسان کی نظروں سے دیکھیں جس کی زندگی میں مقصدیت ہو۔ سب بڑی ہی دلچسپی سے اس کی باتیں سنتے تھے، سب کو اس کی تجویزوں کا انتظار رہتا تھا۔ خود میں نے جب ان کے بارے میں سنا تو میرے اندر تجسس کا جذبہ پیدا ہوا اور میرا دل چاہا کہ ان کے قریب جاؤں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وہ کون ہیں۔ اور وہ اہم دن مجھے آج بھی یاد ہے جب میں پیرس کے نواح میں واقع نوفل لوشاتو نامی علاقے میں گیا تھا۔ میں نے ان کے پیروں پر پڑی وہ چادر بھی دیکھی۔ گھر کے دروازے پر ان کے بیٹے احمد رحمت اللہ علیہ کھڑے تھے۔ احمد سے میں نے بات کی اور اپنا تعارف کرایا اور ان سے یہ بھی کہا کہ میں امام خمینی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ امام خمینی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھوڑا ٹھہریں، وہاں پر کچھ سیاسی رہنما اور صحافی موجود تھے، بڑی بھیڑ بھاڑ تھی۔ آخر کار میں خیمے میں داخل ہو گیا۔ باہر بہت سردی تھی، تھوڑی برف بھی گر رہی تھی۔ جب میں خیمے کے اندر گیا تو اپنی آنکھوں سے اسلامی برادری کا مشاہدہ کیا۔ بہت ہی معمولی کھانا تھا، لوگ کھا رہے تھے، میں بھی شریک ہو گیا۔ یوں بھی مجھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا انتظار کرنا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں لگ پا رہا تھا۔ میں ان کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہا تھا، اور وہ آ گئے۔ جیسے ہی وہ خیمے کے اندر آئے، مجھے بڑا شدید جھٹکا لگا، اور میری سمجھ میں آ گیا کہ میں صحیح معنوں میں ایک مرد کے سامنے ہوں، ایک مرد خدا کے سامنے۔ میں نے نماز مغرب اور عشاء ان کے پیچھے ادا کی، مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا تھا۔ اس خیمے نے مجھے نئی زندگی عطا کی تھی، مجھے لگا کہ جیسے میں ابھی ابھی پیدا ہوا ہوں۔ جب میں خیمے کے اندر گیا تھا تو کچھ اور تھا، اور جب باہر نکلا تو کچھ اور ہی تھا۔ میں مغربی دنیا کو سمجھ نہیں پاتا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ اور فرانسیسی یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی باتیں سب کے لیے ہیں۔ ان کی باتوں میں کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جو مسلمانوں سے مخصوص ہو۔ وہ تمام بھٹکے ہوئے لوگوں کو بلاتے تھے، وہ ایک ایسی حقیقت کی سمت بلاتے تھے جو زندگی کو مقصدیت عطا کرتی تھی۔ اسی لیے میرے دل میں ان کی عقیدت بیٹھ گئی۔ میں انہیں والہانہ انداز میں چاہنے لگا، اور خود سے یہ عہد کیا کہ ان کے راستے پر چلوں گا۔ میں اپنے خیالات کو مزید واضح کرنے کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ عالم اسلام سو نہیں رہا تھا، بلکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے وقت عالم اسلام مر چکا تھا۔ انہوں نے اسلامی سماج کو حیات نو عطا کی، انہوں نے اسلام کی تجدید کی۔
اثرات عمیق دنیا کی مختلف حریت پسندانہ تحریکوں پر امام خمینی کے اعلیٰ نظریات کے گہرے اثرات نظریاتی پہلوؤں تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ عملی پہلو سے بھی ان کے نظریات نے عالمی حریت پسندانہ تحریکوں کو متاثر کیا، اور یہی صورتحال امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی نظریات میں بھی رہی ہے۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کے برآمد کرنے کی بات کی تو ایک بنیادی اصول کے طور پر پیش کیا، اور اسے ایران کے اسلامی انقلاب کے تجربات کی شکل میں بیان کیا، اور اسی شکل میں اس کا تعارف کرایا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے سیاسی و انقلابی نظریات عالمی حریت پسندانہ تحریکوں پر اثر انداز ہوئے۔ دوسری طرف اکثر اسلامی تحریکوں اور اسلامی ممالک نے استعمار کے خلاف اپنی جد و جہد میں ایران کے اسلامی انقلاب کے تجربات سے فائدہ اٹھایا، جو خود ہی ان تحریکوں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کے اثرات کا ایک نمونہ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب اس بات کا باعث بنا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بات کرنے کے لیے ایک مشترک سیاسی نظریہ اور زبان مل جائے، اور اس نئی زبان اور سیاسی نظریات نے اسلام کے سیاسی ثقافت کے ڈھانچے میں روح ڈال دی، اور پوری دنیا کے مسلمان نئے سیاسی مرحلے کی طرف بڑھ گئے۔
میرے خیال میں اسلامی انقلاب 20ویں صدی کا سب سے اہم واقعہ رہا ہے، اور شاید اسے اقوام عالم کے عظیم ترین انقلاب کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایرانی مسلمانوں نے ایک ایسے طاقتور عامر کو شکست دی تھی جسے بہت سی مغربی طاقتوں کی حمایت حاصل تھی۔ اس انقلاب سے جو سب سے پہلا درس ہمیں ملا وہ یہ ہے کہ ایک قوم بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔ شاہ شاید دنیا کی چوتھی بڑی فوجی طاقت کا حامل تھا، اس کے پاس اسلحے کی بھرمار تھی اور اس کے ساتھ ہی خفیہ ایجنسیوں کا بھی جال بچھا تھا اور اس کے ایجنٹ ٹارچر کے مختلف و جدید وسائل سے لیس تھے، لیکن ایرانی قوم نے اپنی قوت ارادی سے حالات کو پوری طرح سے بدل دیا اور وہ بھی پرامن طریقے سے بغیر کوئی اسلحہ استعمال کیے۔ مثال کے طور پر قتل و فائرنگ کے جواب میں ایرانی عوام سیکورٹی دستوں کے لیے گلدستے اچھالتے تھے اور یہ دراصل تاریخ عالم میں بڑی طاقتوں سے مقابلے کے لیے ایک درس ہے۔ انقلاب کا دوسرا سبق قیادت کا مسئلہ ہے۔ تمام موجودہ انقلابوں اور تحریکوں پر نظر ڈالیں، کسی بھی تحریک یا انقلاب کا قائد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسا نہیں ملے گا۔ وہ ایک مختلف اور بے نظیر قائد تھے اور انہیں بخوبی یہ علم تھا کہ وہ کس سمت جا رہے ہیں۔ ان کے سامنے یہ تجویز بھی رکھی گئی کہ شاہ علامتی طور پر باقی رہے جیسا کہ برطانیہ میں ہے، لیکن امام خمینی نے انکار کر دیا کیونکہ انہیں علم تھا کہ شاہ بعد میں حالات کا رخ بدل کر دوبارہ اقتدار میں آ سکتا ہے اور وہ دوبارہ حکومت پر قبضہ کر سکتا ہے۔
بلا شبہ کسی بھی اجتماعی عمل کی شروعات کے لیے کچھ مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ استعمار اور مغرب پرستی کے خلاف جدوجہد کا نظریہ ایران کے اسلامی انقلاب سے قبل بھی اسلامی دانشوروں کی جانب سے پیش کیا جا چکا تھا۔ ان دانشوروں میں سے ایک جلال آل احمد تھے جنہوں نے غرب زدگی نامی کتاب لکھ کر اس وقت کے سماج کو ایک نئی سمت عطا کی۔ وہ ایرانی و اسلامی موقف سے مغرب کے خلاف جدوجہد چھیڑنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے مغربی تسلط کے مقابلے میں مشرقی تاریخ کے خد و خال واضح کر کے اس سلسلے میں نئے ابواب کا اضافہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک اہم نام ڈاکٹر شریعتی کا بھی ہے جنہوں نے مغرب پرستی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بازگشت بے خیشتن یعنی خودی کے اعادے کا نظریہ پیش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بے خودی کے اہم ترین باعث اور خودی کے اعادے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کے عنوان سے امپیریلزم کے خلاف تحریک چھیڑی۔ تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران میں سب سے پہلے جس ہستی نے خود باختگی یا بے خودی کے مفہوم کو واضح اور ڈائیلیکٹک میٹیریلزم سے الگ کیا وہ آیت اللہ مرتضی مطہری تھے۔ انہوں نے تاریخ کے سلسلے میں مادی ذریعے و وسیلے کے نظریے کے مقابلے میں انسانی و فطری نظریہ پیش کر کے ڈائیلیکٹک میٹیریلزم کے نظریات پر تنقید کی اور امپیریلزم کے خلاف فضا میں اپنی جدوجہد شروع کرنے میں کامیاب رہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مارکسسٹ نظریات سے دوری اختیار کر کے اپنی جدوجہد کی بنیاد ایک انسانی و فطری تھیوری پر رکھی۔ اسی زمانے میں امام خمینی نے یہ کوشش کی کہ آئیڈیالوجی سے بھی آگے بڑھیں اور قیادت کو مذاکرات کے تناظر میں آگے بڑھائیں۔ یہ عمل سن 1961 سے اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی جانب سے ولایت فقیہ پر مبنی اسلامی حکومت کا نظریہ پیش کیے جانے کے بعد نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ 1971 کے اواخر میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کوشش کی کہ سامراج اور کمزور طبقے کو انقلابی مفاہیم کے دائرے میں زیادہ سے زیادہ پیش کریں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے پہلی بار استعمار اور مظلوم طبقے کی اصطلاح کو انقلابی مفہوم عطا کیا، یہاں تک کہ ان کا پیغام اسلامی سامراج مخالف تحریک کے عنوان سے پوری دنیا میں گونج اٹھا۔
پورے علاقے پر اسلامی انقلاب کے اثرات کے بارے میں یہ بات پوری طرح سے واضح ہے کہ انقلاب کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا اور اس سے فائدہ حاصل کیا گیا اور آج تک کیا جا رہا ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب بھی عالمی سطح پر انقلاب کے درس اور پیغام سے پوری طرح استفادہ نہ کیا گیا ہو، لیکن یہ تو یقینی ہے کہ علاقے میں اس پیغام کو پوری طرح سے سمجھا گیا اور اس سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میرا بچپن تھا، فلسطین میں آج کی طرح متدین لوگ زیادہ نہ تھے، لیکن اسلامی انقلاب کے بعد اسلام ہمارے زندگی کے تمام زاویوں میں داخل ہو گیا، یہاں تک کہ ان علاقوں میں بھی جن پر 1967 میں قبضہ کر لیا گیا تھا۔ اسلامی انقلاب نے بیداری و اسلامی شناخت کی لہر پیدا کی، اور فلسطینی خواتین میں حجاب کی جانب رجحان اس طرح سے بڑھا کہ اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب نے فلسطین پر وسیع اثرات مرتب کیے ہیں، بہت ہی وسیع۔ اس انقلاب کا اسلامی سماجوں پر بھی اثر ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ اسلامی علاقوں میں عامر حکومتوں کے خلاف حریت پسندانہ تحریکوں میں شدت پیدا ہوئی، اور انصاف پر مبنی نظام لانے کے لیے ان کی جدوجہد میں نئی جان پڑ گئی۔ آج اسلامی علاقوں اور حکومتوں کو اسلامی انقلاب کے درس کی بہت شدید ضرورت ہے، ان اسلامی نظاموں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ عالم اسلام کے اہم ترین مسائل انہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ البتہ یہ تبدیلی پرامن لوگوں کے ذریعے اور بغیر خونریزی کے ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں سیاست کے میدان میں بھی اسلامی انقلاب کے نہایت وسیع اثرات دیکھنے میں آئے، اور اس انقلاب نے فلسطین میں حریت پسند تحریکوں کو مغربی سامراجی منصوبوں کے مقابلے میں طاقت عطا کی۔
حالانکہ دنیا میں بہت سے انقلاب آئے ہیں، لیکن ایران کا اسلامی انقلاب دینی جذبے، ظلم کی مخالفت، محروموں کی حمایت اور خاص طور پر عالمی سامراجی طاقتوں سے مقابلے کے اپنے پیغام کی وجہ سے دنیا کے تمام انقلابوں سے مختلف ہے۔ ایران کا انقلاب اسلامی رنگ کی وجہ سے دنیا کے بہت سے دانشوروں اور انقلابیوں کی توجہ کا مرکز بنا، اور اس خیال کا بہت سے دانشوروں کی تحریروں میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب اسلام کی دوبارہ شناخت اور عالمی سطح پر مسلمانوں کی واپسی کا باعث بنا۔
ہم عالمی سطح پر مسلمانوں کی واپسی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب انہیں اس بات کی آگاہی حاصل ہو گئی ہے کہ مغرب کی بے چونچرا پیروی ان کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ ہمیں اپنے اقدار کو باضابطہ طور پر اہمیت دینا ہوگا، ہمیں اپنے درمیان اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور اسلامی اصولوں کی بنیاد پر عمل کرنا ہوگا، اور یہ واحد راستہ ہے جس پر چل کر ہم دنیا میں ترقی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے ہمیں بہت سے ذرائع و منابع سے نوازا ہے۔ بس ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان منابع اور ذرائع سے کیسے فائدہ اٹھائیں، اور اس سے اپنی قوم کی حالت کیسے سدھاریں۔ یہ ہمارے لیے اہم ترین چیلنج ہے۔ ہمیں دوسروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم غریب بھی نہیں ہیں، بالکل ہم غریب نہیں ہیں، ہمارے پاس بہت سی نعمتیں ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں انہیں صحیح طور پر استعمال کریں، اور ان سے اپنی قوم کی حالت میں بہتری لائیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ دوسرے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حالیہ عالمی مالی بحران میں ہم سب نے دیکھ لیا کہ ہم لوگ ایک مصنوعی ماحول میں کام کر رہے ہیں، جس میں کچھ ملک دوسرے ممالک کی دولت لوٹ رہے ہیں، اور اپنی ضرورت کی چیزیں ایسے ممالک سے فراہم کر رہے ہیں جو بہت کم فائدہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، اور وہ اپنی ان چیزوں کو ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے منابع اور ذخائر پر ان کا قبضہ رہے۔ اس بنا پر حالات کا تقاضا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ تمام مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے۔ ہم ہر حال میں انقلاب کی روح اور اس کے پیغام کو سمجھیں، جس کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کے ساتھ اسلام کی بنیاد پر رویہ اختیار کیا جانا چاہیے، نہ کہ قوموں قبائلی معیاروں پر، بلکہ ہمیں ہر حال میں ایک مسلمان کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرح سے ایک عالمی میدان میں ایک اہم طاقت بن کر ابھر سکتے ہیں۔ دنیا کی اکثریت ہماری طرح ہے، یعنی اکثر لوگ امن و امان میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ مساوات کے خواہاں ہیں۔ صرف دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو ناجائز طریقوں سے حاصل کی گئی اپنی طاقت کے بل پر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خاموش کریں۔ وہ ہمیں چپ چاپ اور ایک گوشے میں بیٹھنے کے لیے مجبور کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے تمام تر وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ اس بنا پر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب کو انقلاب کے پیغام کو سمجھنا چاہیے، اس کی تجدید کرنی چاہیے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا چاہیے، اور کسی بھی شکل میں دشمنوں کی سازشوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی پھوٹ ڈالو حکومت کرو کی سامراجی ہتھکنڈے کو کامیاب ہونے دینا چاہیے۔
امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی جس طرح سے تفسیر کی، اس سے عالم اسلام میں دو طرح کے انقلاب سامنے آئے۔ امام خمینی نے پہلے انقلاب میں اسلام کی فقہی تعلیمات میں کچھ تبدیلیاں پیدا کی، یہاں تک کہ اس زمانے میں تحریک پر زور دیا۔ اور دوسرے انقلاب میں کہ جو عالمی سطح پر دین سے الگ تھا، اس بات پر زور دیا کہ اسلام انقلاب لا سکتا ہے، اسلام حکومت تک پہنچ سکتا ہے اور حکومت کی تشکیل کر سکتا ہے۔ مارکسسٹ نظریات کے برخلاف کہ جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ دین اقوام کو کمزور کر دیتا ہے اور دین دراصل افیون ہے، اسی لیے امام خمینی کے انقلاب نے 80 کے عشرے میں پوری دنیا میں ایک عظیم تبدیلی پیدا کر دی اور اس کا سامراج کی عالمی مخالفت کی تحریک پر کافی مثبت اثر ہوا۔
مغربی ممالک میں چونکہ سیکولرزم ہے، اس لیے ان کے لیے اس بات کا تصور مشکل ہے کہ دین آج بھی اتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وہ اپنی دینی تنظیموں کی شکست کا علماء اور اس طرح کی دوسری دینی تنظیموں کی شکست سے موازنہ کرتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ یہ صورتحال تمام ادیان میں پائی جاتی ہے۔ وہ اسلام کے سلسلے میں پائے جانے والے فرق کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ اسلام کسی ایک شخصیت پر ٹکا ہوا نہیں ہے، ہر روز بدلنے والے اقدار پر نہیں ٹکا ہے، بلکہ اسلام ابدی اقدار پر قائم ہے۔ ہم قرآن کو بہشت سے آنے والی کتاب کی شکل میں مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پورا قرآن صحیح شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، لیکن اس کے مخاطب سب لوگ ہیں، اور قرآن کسی خاص دین یا فرقے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس بنا پر ہم دوسروں کو اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کرتے، اسلام تمام انسانوں کا استقبال کرتا ہے، تمام ادیان کو اہمیت دیتا ہے اور تمام کتابوں کو قبول کرتا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے، یا اگر کسی کو انجیل یا توریت پر ایمان نہ ہو تو وہ بھی ایسا ہی ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس بنا پر ہمارے ایسے اقدار ہیں جن کا تعلق دوسروں سے ہے، بلکہ ہمارے اقدار کا دائرہ اس سے بھی آگے ہے، اور یہ وہی چیز ہے جسے مغرب سمجھنے پر قادر نہیں ہے۔ اس بنا پر یہاں پر ہمارا ایک اہم کردار جسے بھلا دیا گیا ہے، اسلام کے بارے میں وضاحت اور اس کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے، حقیقی اسلام کو واضح کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ اسلام دوسروں کو مسترد نہیں کرتا بلکہ اسلام سب کو متاثر کرتا ہے، اور لوگ چاہے جتنا تصور کر لیں لیکن یہ یقینی ہے کہ اسلام کے پاس انہیں دینے کے لیے جو ہے وہ ان کے تصورات سے کہیں بالا تر ہے۔ is having something in his mind, Islam is having more to him.